نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اتينا لقمان الحكمه ان اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ لقمان کے اندر قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ولقد آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ, کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے, اور جو کوئی بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کے لیے ہی کرتا ہے, اور جو ناشکری کرتا ہے تو پھر اللہ بہت ہی غنی اور حمید ہے. یہاں پہ ذکر حضرت لقمان کا آیا قرآن پاک میں, تو اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو لقمان سورہ لقمان کے اندر جن کا ذکر آ رہا ہے یہ کون تھے. اس میں بہت ساری مختلف آرگیومنٹس ہیں جو مورخین نے اور مفسرین محدثین اور ہسٹورینز نے لکھی ہیں. ان میں یونینیمسلی صرف ایک ہی بات پر اتفاق ہمیں نظر آتا ہے رائٹنگس کے اندر بکس میں, کہ لقمان واز سمبڈی واز ویری وائز, بہت ہی دانا حکیم حکمت والے تھے, بہت ہی انٹیلیجنٹ تھے. یہ بات تو بالکل یونینیمسلی پروف ہوتی ہے قرآن پاک حدیث اور دوسری بکس کی نریشنز کے مطابق. مگر یہ کون تھے, ان کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کے اوپر تھوڑا سا کنفیوژن نظر آتا ہے. اس میں دو کامن آرگیومنٹس نظر آتی ہیں یا رائے یا اوپینینس نظر آتی ہیں. ایک رائے یہ ہے, ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ جو حضرت لقمان تھے جن کا ذکر آ رہا ہے, یہ عاد ثانیہ یعنی قوم عاد کا جو سیکنڈ پیریڈ ایرا تھا, قوم ہود علیہ السلام کا جو ایرا تھا, اس ٹائم پر ایک بہت ہی نیک بادشاہ گزرا تھا. ہی واز اے ویری یو نو پائس کنگ, ہی واز خالص عرب نژاد تھا یعنی کہ پیور عرب تھا, اور وہ جو تھا وہ نیک بادشاہ ہی ان ریالٹی یہ لقمان رضی اللہ عنہ تھے. اور جو سیکنڈ اوپینین آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ دس لقمان ہو از مینشنڈ ان دا قرآن, ہی از سم ویئر سمبڈی آف این افریقن ڈسینٹ, یہ افریقی نسل تھے اور ہی واز اے غلام سلیو تھے, اور یہ عرب نہیں تھے بلکہ ہی واز فرام ایتھیوپیا یا سوڈان کے بارے میں آتا ہے ہمیں جو کچھ بکس کے اندر ان کی ڈیٹیلز سے معلوم ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ابن کثیر اور ابن جریر اور سہیلی جیسے جو ہسٹورینز ہیں مورخین ہیں ان لوگوں نے یہ لکھا بھی ہے, اور وہ اپنے اس کے اوپر بیس کرتے ہیں کہ ہوا لقمان بن عنقہ بن سندون اور لقمان بن ثار بن سندون, ان کے نام کے حوالے سے وہ یہ حضرات کے ذکر کرتے ہیں کہ ان کا نام لقمان بن عنقہ بن سندون تھا یا پھر ان کا نام لقمان بن ثار بن سندون تھا. بہرحال واللہ عالم. اور آگے یہ بھی کچھ حضرات نے اوپینین دیا کہ ہی واز فرام دا قبیلہ, ایک نوبی قبیلہ تھا سوڈان کا, یہ وہاں سے تھے, اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ عہدۂ قضا پر معمور ہو گئے تھے, یعنی کہ جو جسٹس کا جو مقام ہوتا ہے, جو جج ہوتا ہے, اس یہ کہہ سکتے ہیں عہدے پر یہ ہی واز نامنیٹڈ فار جسٹس آف دا کورٹ ایٹ دا ٹائم آف حضرت داؤد علیہ السلام. بہرحال ایک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے, قال کان عبدا حبشیا نجارا وعن جابر بن عبداللہ سے پتہ چلتا ہے کہ کان لقمان کثیرا فتشا من نوبہ, کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان حبشی غلام تھے, ہی واز اے بلیک سلیو, اور نجار یعنی کہ نجارن سے مطلب ہوا کارپینٹر تھے, یہ نجار تھے کارپینٹر تھے پیشے کے اعتبار سے, یعنی ان کی جو سکل تھا وہ کارپینٹری کا تھا, اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لقمان جو تھے بالکل شارٹ ہائٹ اور موٹے ہونٹ والے نوبا قبیلے سے تھے ان کا تعلق تھا. اور پھر اس حوالے سے سعید بن مصعب رضی اللہ عنہ کی روایت میں پتہ چلتا ہے کانا لقمان من سودان مصرن ذا شفرن عطا اللہ الحکمہ ومنع النبوہ, کہ یہ موٹے ہونٹ والے اور سودانی مصری تھے, یعنی کہ ہی واز فرام سودان ایتھیوپیا. اور عبد الرحمن بن حرملہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک کالا غلام یعنی حبشی یعنی کہ آیا حضرت سعید بن مصعب کے پاس, اس نے کچھ ان سے پوچھا تو انہوں نے اس مسئلے کے حوالے سے اس کو جواب میں کہا کہ لا تحزن من اجل انک اسود فانہ کان من اخیر الناس ثلاثہ من سودان, تم بالکل پرواہ نہ کرو, تین آدمی دنیا میں بہترین انسان تھے جو کہ سودان سے جن کا تعلق تھا, اور ان میں بلال اور مہجع مولا عمر رضی اللہ عنہ اور لقمان الحکیم کان اسود نوبین ذا شفرن. یہ فرمایا کہ تین آدمی تھے جن کا بہت بڑا مقام تھا اور وہ بھی سودان سے ہی تھے, تو تمہیں بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, کالا ہونا یا حبشی ہونا یا غلام ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور انہوں نے اس کے لیے ایگزامپلس کے طور پہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت مہجع جو کہ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے ان کا ذکر کیا, اور پھر کہا لقمان حکیم جو کہ سودانی اور نوبی قبیلے سے تھے, موٹے ہونٹ اور بھدے قد تھے قد والے تھے. تو بہرحال خیر انہوں نے ان تین حضرات کا ذکر کیا, لیکن جو دوسرے حضرات ہیں یعنی جو سیکنڈ اوپینین ہے جس میں ایک ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے جس میں صاحب مغازی جو کہ سیرت کی ہے کے حوالے سے محمد بن اسحاق رحمہ اللہ جو ہیں انہوں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو لقمان حکیم تھے ان کا تعلق عاد کا جو سیکنڈ قبیلے عاد تھا جو ہود علیہ السلام کے ٹائم پہ سیکنڈ اس کا جو ایرا تھا اس میں ایک بادشاہ تھے نہ کہ غلام تھے, ہی واز اے کنگ, ہی واز اے پائس کنگ. اور اس کو اپنی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے ہی انہوں نے یا اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے ایک وہاب کی روایت کا ذکر کیا. وہاب بن منبع فرماتے ہیں کہ فلما مات شداد بن عاد صار الملک الى اخی لقمان بن عاد, کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہوا تو اس نے جو اس کی جو حکومت تھی وہ اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی, اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو عطا اللہ لقمان ما لم یعطی غیرہ من الناس, وہ لقمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ عطا کیا تھا جو کسی دوسرے کو لوگوں میں سے عطا نہیں کیا تھا. فی زمانی عطاہ حاسۃ مئۃ رجل وکان طویلا لا یقارب اہل الزمان, کہ کسی دوسرے کو ایسی چیزیں اللہ نے عطا نہیں کی تھی جو ان کو عطا کی تھی, ان کو سو انسانوں کے برابر ادراک اور حاسہ یعنی کہ سمجھ یعنی کہ سینس عطا فرمایا تھا, اور اپنے زمانے کے لوگوں میں سے سب سے زیادہ طویل قامت تھے, ہی واز ٹال, ہی واز یو نو ویل بلٹ, ان کی فزیک بہت اچھی تھی. اور اسی حوالے سے وہاب کی ایک دوسری روایت بھی یہ بیان فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی, جس میں آتا ہے کان لقمان بن عاد بن الملتاد بن سلق و بن وائل بن حمیر نبی غیر مرسلن, کے لقمان بن عاد کا جو نسب تھا وہ اس طرح سے تھا, ملتاد بن سلق بن وائل بن حمیر, اور وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے. بہرحال اس روایت میں نبی کا بھی ذکر آیا, وہ آگے ان کی دوسری روایت سے پتہ چلے گا کہ نبی بھی نہیں تھے, یہ ایک نیک اللہ والے بزرگ تھے. لیکن یہ بات ضرور اس سے پتہ چلتی ہے کہ یہ عاد ان کا جو نسب تھا وہ لقمان بن عاد کے حوالے سے یہاں پہ ذکر فرمایا حضرت ابن عباس نے. اور یہی بات سیکنڈ ایک دوسری شاعر جاہلی سلمہ بن ربیعہ کے اشعار سے بھی پتہ چلتی ہے. ایک پوئٹ تھا جس کی یہ اشعار تھے, اہلک نتسمن و بعدہ غزا بہم و غزا جدون و اہل جاش و معارب و حی لقمان و تقون, کہ حوادث جو ہلاک کر دیا ٹائم نے قبیلہ تسم کو اور اس کے بعد والوں کو, زاجدون شاہ یمن جس سے مراد ہے, और अहले जैश और मआरब के जो लोग थे, कबीले के थे, और लुकमान को मिटा दिया। बहरहाल इन अशार में तो ये सिर्फ़ एक ज़िक्र है, मगर उससे ये पता चलता है कि ये जो लुकमान थे ये कोई बहुत बड़े यू नो पावरफुल मैन थे, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कौमों का ज़िक्र हो रहा था। इस ये जो सेकंड शेर है भाई, हय्यु लुकमान वत्तकून, कि सिर्फ लुकमान का अरब होना ही ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि कबीला का मालिक, यमन का बाशिंदा और अजमत और शौकत में यू नो ही वाज़ समबडी वाज़ पैरेलल टू कौम सबा का जो मकाम था, उनके मुकाबिल ये थे। और ये सब की सब बातें इस दूसरी जो लुकमान के रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से ओपिनियन है कि ही वाज द किंग एट द टाइम ऑफ द सेकेंड एरा ऑफ कौम आद, यानी कि हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के टाइम पर वो ये बादशाह थे, नेक बादशाह, जो जिनकी वसीयतों का हमें कुरान पाक में जिनकी नसीहतों का पता चलता है। और इसी कौम आद के हवाले से रफली अराउंड इन द 18th हिजरी, तकरीबन 18 हिजरी के टाइम पर एक कुतबा यानी कि पत्थर मिला था, उसमें कुछ इस तरह की तहरीर यानी कि राइटिंग थी कि हम पर वो बादशाह हुकूमत करते हैं जो बिल्कुल गलत कमीने ख्यालात से बहुत दूर और शरीरों को सज़ा देने वाले थे, और हूद की शरीयत के मुताबिक हमारे वास्ते पैदा होते थे, अच्छे फ़ैसले एक किताब में लिखे जाते थे। यानी कि ये जो रॉक था इसके ऊपर ये बात लिखी गई थी, ये जो मिला 18th हिजरी में, कि ही वॉज समबडी वॉज़ फार अवे फ्राम बुरे ख्यालात या शरीर नफ्स की बातों के, और ही वॉज़ यू नो समबडी वॉज़ इम्प्लीमेंटिंग जो बुरे लोगों को सज़ा देने वाले, और बिल्कुल कौम जो हूद अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुताबिक इनके फ़ैसले करने वाले, और तमाम के तमाम जो इनकी राइटिंग्स थी वो एक बुक में लिखी जाती थी, ये बात इस तहरीर से हमें पता चली। तो बहरहाल अब अगर इस कागज़ पर ये बात लिखी हुई नहीं थी, अगर पत्थर पर थी, लेकिन इसमें ये बात जब पता चलती है कि वो एक बुक में हर चीज़ इनके सारे फ़ैसले लिखे जाते थे, तो वो सब के सब का एक बुक फॉर्मेट में होना और उनकी तमाम वाज़ो नसीहतों का होना, ये कोई ऐसी बिल्कुल इससे एक सेकंड होती है बात यही कि ये वॉज समबडी वॉज़ पावरफुल इनफ एंड समबडी, उनके पास रुतबा था और मकाम था कि वो ये इम्प्लीमेंट करते थे चीज़ें उस टाइम पे। बहरहाल ये सूरह लुकमान के अंदर जब आयतों में, जो कि सूरह लुकमान की आयत नंबर 12 से ऑनवर्ड्स और तकरीबन आयत नंबर 19 तक इन आयतों के अंदर इनका ज़िक्र मिलता है हमें, तो इसमें पहली बात कैटेगोरिकली अल्लाह ने यही फ़रमाई, वला क़द आतैना लुकमान अल-हिक्मा, कि अल्लाह ने इन्हें हिकमत अता फ़रमाई। और इन आयात में फिर लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को आगे कुछ नसीहतें फरमाईं, जिसमें ज़ाहिर है पहली नसीहत फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हुस्न अखलाक की दी, और ये लुकमान अलैहिस्सलाम की जो नसीहतों का पता चलता है, ज़ाहिर फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट हुस्न अखलाक की, लोगों के साथ अच्छा सलूक करने की, और ज़मीन पर अकड़ कर ना चलो, ये बात जो दूसरी इन्होंने फरमाई कि अल्लाह ताला जो है वो मगरूर और अकड़ने वालों को पसंद नहीं फरमाता, इसीलिए आगे ये भी इन्होंने नसीहत में फरमाया कि हमेशा अपनी रफ़्तार में बिल्कुल जो मुतवाज़आना मियाना रवि है वो, यानी कि एक बैलेंस है वो इख्तियार करो, और फिर अपनी आवाज़ को अपनी गुफ्तगु को नरम रखो, चीखना चिल्लाना इंसानों का काम नहीं है, यू नो बिल्कुल पोलाइट तरीके से बात करो, क्योंकि ज़ाहिर है आगे जिन्होंने लसौतुल हमीर बिल्कुल एंड में कहा, वो उसकी गधे की मिसाल दी कि आवाज़ सबसे बुरी जो समझी जाती है वो गधे की आवाज़ समझी जाती है, और वो ऐसे ज़ोर कर चीखता है चिल्लाता है, तो बिल्कुल आम पोलाइटली बात करो। तो ये सारी जो नसीहतें इनके बेटे को करने की हमें पता चलता है, हुस्न अखलाक की, ज़मीन पर अकड़ कर ना चलने की, तवाज़ो इख्तियार करने की, आहिस्ता आवाज़ गर नरम गुफ्तगू करने की, ये कोई बादशाह ही अपने बेटे को कर सकता है, कोई ग़ुलाम अपने बेटे को ये नसीहतें क्यों करेगा, क्योंकि ग़ुलाम का जो लेवल होता है एक स्लेव का, वो यू नो इन इट सेल्फ बिल्कुल किसी किस्म के भी गुरूर से, नखुवत, ख़ुदबीनी से, शेखी से, करख्तगी से, इन जो क्वालिटीज़ हैं जो कि प्राइड की और रूड होने की, ये एक गुलाम में नहीं होती, उसका अपना कोई सेल्फ एस्टीम ही बाकी नहीं रहता। ये क्वालिटीज़ मोस्ट प्रॉब्ली बादशाहों में या कोई शहजादों में या कोई रिच एंड पावरफुल लोगों में ही हो सकती हैं। यही वजह है कि लुकमान अलैहिस्सलाम या फिर अगर वो नबी नहीं थे हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बेटे को ये इसी वजह से नसीहतें फरमाते हुए कुरान पाक ने यहाँ पर रिकॉर्ड की। तो कुरान पाक की इन आयात से यही पता चलता है कि ही वॉज़ नॉट अ नबी एंड ही वॉज़ नॉट अ ब्लैक स्लेव, ही वॉज़ गालबन अ बादशाह, अ किंग एट द टाइम ऑफ कौम आद अलैहिस्सलाम। ज़ाहिर है जैसे हमने साहिब सीरत हज़रत मोहम्मद बिन इसहाक रहमतुल्लाह की जो नरेशन वहाब बिन मुनब्बा के हवाले से बयान की यहाँ पे, और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत से, और फिर जो शायर जाहिली था सलमा बिन रबिया उसकी जो अशार यानी कि पोइट्री से हमने जिक्र यहाँ पे मेंशन की, तो इन बातों से यही पता चलता है प्रॉबली कि ही वॉज़ द बादशाह एंड किंग, ही वॉज़ नॉट अ ब्लैक स्लेव। और ज़ाहिर है जो रिवायात इस गालबन हवाले से हमें कुछ मिलती हैं जिसमें पता चलता है ही वॉज़ अ ब्लैक स्लेव, वो प्रॉबली उनके ऊपर बहुत सारी मुहद्दिसीन कराम ने और साहिब जो जरा व तादील होते हैं मुहद्दिसीन ने इन रिवायात का जो रफ़ा है उसे सही तरह तौर पर तस्लीम ही नहीं किया, और अक्सर को बाज़ को उन्होंने ज़ईफ़ और मुनकर करार दिया, विच आर टर्मिनोलॉजीज जो कि मुहद्दिसीन के नज़र में यूज़ होती हैं। लेकिन कहने की बात यही है कि वो कोई ऐसी सही रिवायात नहीं है जिनको जिनके ऊपर बिल्कुल ऑथेंटिसिटी के साथ कोई बात की जा सके। और इन कंक्लूजन एक जो हमें हज़रत इब्न कसीर रहमतुल्लाह के हवाले से उनकी तारीख़ इब्न कसीर में पता चलता है, ही वो फरमाते हैं कि वल मशहूर अनिल जमहूर अन्नहु काना हकीमन औलिया वलम यकुन नबियन वक़द ज़करहुल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन फ़असना अलैहि व हका मिन कलामिही फ़ीमा वाज़ु भी वलदुल्लज़ी हुवा अहब्बुल ख़ल्क़ इलैहि, के जमहूर का जो मशहूर कौल है यानी कंसेंसस जो लोगों का इस पे रहा है हिस्टोरियंस का, जिसे जमहूर कहा जाता है, उनका ये जमहूर का मशहूर कौल यही है कि लुकमान जो थे ये गुल खुदा के एक वली और हकीम दाना थे, हकीमन वलीयन वलम यकुन नबीयन, और नबी नहीं थे, और अल्लाह ताला ने इनका ज़िक्र कुरान पाक में ख़ुद ज़िक्र फरमाया और इनकी तारीफ़ फरमाई, और ये कि इनके इस कलाम को बयान किया जिसमें उन्होंने अपने बेटे को जो कि खुदा खुदा की मखलूक में से उनके लिए सबसे ज़्यादा महबूब एंड क्लोज थी उसे नसीहत फरमाई थी, ये सारी आयात में अल्लाह सुबहाना व ताला ने ज़िक्र फरमाया। और इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने ही अपनी तारीख़ इब्ने कसीर में ये भी बयान फरमाया वलक़द आतैना लुकमान अल-हिकमत काला यानी अल-फिक वल-इस्लाम वलम यकुन नबियन वलम यूह इलैहि वहाकज़ा नस्सुन अला हाज़ा गैर वाहिद मिन अस-सल्फ मिनहुम मुजाहिद व सईब बिन मुसैब व इब्ने अब्बास वल्लाहु आलम, के हज़रत लुकमान को अल्लाह सुबहाना व ताला ने हिकमत अता फ़रमाई यानी दानाई और इस्लाम, और वो नबी नहीं थे और उन पर वही नाजिल और ना ही उन पर वही नाजिल हुई, वलम यकुन नबीयन वलम यूहा इलैहि, और उनके ऊपर कोई वही नाजिल नहीं होती थी। और बहुत से सल्फ से यही बात साबित है, यानी जो हमारे प्रेडिसेजर्स हैं जिनसे उन्होंने ज़िक्र फरमाया मुजाहिद का, सईद बिन मुसैब का, इबन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुम का, तो इन सब से यही बात पता चलती है। बहरहाल वल्लाहु आलम, अल्लाह सुबहाना व ताला बेहतर जानता है, मगर बैकग्राउंड के हवाले से कुछ बातें मेंशन कर देना ज़रूरी था ताकि अक्सर जो इसमें मिसकंसेप्शंस हैं या कन्फ्यूजन्स हैं वो क्लियर हो जाए। बहरहाल इन आयतों में जो ख़ास तौर से यहाँ कुरान पाक में सूरह लुकमान की बयान फरमाया, इसमें पहली चीज़ जो फ़र्स्ट नसीहत हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को इरशाद फरमाई वो अल्लाह से शिर्क की थी, शिर्क ना करने की तंबीह थी, इज्तनाब करना था तौहीद का, जो हक है उसका असल मकसद बयान करना था, यानी इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरिका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا شرک کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ معاف کر دیتا ہے لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتا. اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے، ان الشرک لظلم و نظیم، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ، شرک نہ کرو، اور لا تشرک باللہ کے ساتھ ان الشرک لظلم و نظیم فرمایا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے. پھر دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ لقمان علیہ السلام کے ان الفاظ سے وہ پتہ چلتا ہے قرآن پاک میں انہوں نے فرمایا ظلم عظیم. اس میں ایک کنفیوژن ہوا جب ایک آیت ہے قرآن پاک میں جب وہ نازل ہوئی، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کو مکس نہیں کیا، لم يلبسوا ایمانهم بظلم. تو یہ آیت جب آئی تو اس میں بخاری شریف کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تھوڑا سا شاک گزری اور انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا تو کوئی بندہ بھی نہیں ہوگا جو کوئی نہ کوئی مکسچر نہ کرتا ہو ایمان میں، جس کا بالکل خالص پیور ایمان ہو، ایسا کون شخص ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کیٹیگوریکلی فرما دیا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خاص طور سے حوالہ دیا حضرت لقمان علیہ السلام کا جو سورہ لقمان میں، کہ انہ لیس بذلک الم تسمع الی قول لقمان، کہ اس ظلم سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی مکسچر ایمان کا یا ویک ایمان ہونا اس سے مراد نہیں ہے، کیا تم لوگوں نے حضرت لقمان کا قول نہیں سنا جب انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم عظیم جو ہے وہ شرک ہے، اس سے مراد ایمان کا ویک ہونا نہیں ہے. اس کو واضح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت لقمان کے الفاظ کے ساتھ جو قرآن پاک میں بیان ہوئے تھے. اور تیسری بات جو ان تفسیر ان آیتوں میں ہمیں خیال رکھنا چاہیے وہ یہی ہے کہ شروع میں جب قال لقمان لابنہ سے لظلم عظیم ان الشرک لظلم عظیم تک یہ حضرت لقمان علیہ السلام کی بات چل رہی تھی، لیکن آگے جب پھر اس کی نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں ووصینا الانسان سے لے کر انبئکم بما کنتم تعملون تک، یہاں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کا ایک اسائڈ فرام ان کی بات کی ایک دوسری بات بیچ میں اللہ نے بیان فرمائی درمیان میں. اور وہ ظاہر ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، اچھا سلوک کرنا کا خاص طور سے ذکر کیا، کیونکہ ظاہر اللہ اور خدا کی یعنی صحیح حقیقی معرفت کے بعد سب سے زیادہ والدین کی خدمت اور ان کی رضا جوئی کو انسان مقدم رکھے. ظاہر اس صرف اس کی ایک ایمفسس اور امپورٹنس بتانے کے لیے، کیونکہ لقمان رضی اللہ عنہ جب اپنے بیٹے سے نصیحت فرما رہے ہیں تو باپ اور بیٹے کا تذکر آ رہا ہے، تو بیچ میں والدین کا ایک مقام بھی بیان کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضروری یہاں پہ سمجھا، تو اس لیے بیچ کی آیتیں میں اپنا ایک اللہ کے ورڈز بیان فرمائے. ظاہر ہے اور آگے یہ بھی فرمایا انجاہدا کا ان تشرک بھی ما لیس لک بھی علم فلا تطعہما، کہ اگر وہ ایسی بات پر تمہیں لگائیں جس کا انہیں علم ہی نہیں ہے اور غلط بات ہو تو اس میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی خالق کی معصیت کسی فارم میں بھی جائز پھر بھی نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ باتیں بیچ میں ذکر کرنے کے بعد پھر آگے دوبارہ یا بنیا سے لے کر اگین حضرت لقمان کی نصیحت سٹارٹ ہوئی اور وہ فائنلی آیت نمبر 19 میں لصوت الحمیر کے اوپر جا کے ختم ہوتی ہے. بعض جو نصیحتیں پھر حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو بیان فرمائیں، اس میں ظاہر حسن خلق اور تواضع کی ترغیب اور کبر شیخی اور بدخلقی کی ہر فارم میں مذمت کی اور ایمفسس کے ساتھ ان باتوں کو بیان فرمایا، کیونکہ ہماری شریعت میں بھی اس کے بہت بڑا ایک ایمفسس ہمیں ظاہر ملتا ہے. جیسے حسن اخلاق کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ میں تو حسن اخلاق کو تمام کامل کرنے کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں، یعنی آئی واز سینڈ ڈاؤن، میری بعثت ہوئی ہی حسن اخلاق کو کمال تک پہنچانے کے لیے ہوئی تھی. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای المؤمن افضل، مومن مومن میں سب سے افضل کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسنہم خلقا، سب سے بہترین افضل مومن وہ ہے جس کے حسن اخلاق سب سے افضل ہیں. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیبلغ بحسن خلقی درجات الآخرۃ و شرف فی المنازل وانہ لضعیف العبادہ وانہ لیبلغ بسوء خلقی درک جہنم وهو عابد، کہ حسن اخلاق کی وجہ سے انسان وہ درجہ پا لیتا ہے جو عبادت کی وجہ میں کمزور ہونے کے باعث نہیں پا سکتا، اور آخرت کے بلند درجے پا جاتا ہے صرف حسن اخلاق کی وجہ سے، اور جو منازل علیہ ہیں، جو ہائیسٹ لیولز ہیں، ان کو اچیو کر لیتا ہے. اور بعض اوقات ایک عابد ہونے کے باوجود بہت ہی نیک عبادت گزار ہے، لیکن بد اخلاقی یا حسن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. اور ایک روایت میں حضرت میمون بن مہران سے پتہ چلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ذم اعظم عند اللہ من سوء الخلق، کہ اللہ کے نزدیک بد اخلاقی سے زیادہ بڑا کوئی گناہ نہیں ہے. تو بہرحال اس اخلاق، حسن اخلاق کی ایک بہت زیادہ ایمفسس ہمیں ہماری شریعت میں کیونکہ ملتے ہیں، اور وہی بات حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے بھی بیٹے سے ارشاد فرمائی. دوسری بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ تواضع کی نصیحت کا پتہ چلتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، طوبی للتقیا الاسریا الذی اذا حضر ولم یعرفوا واذا غابوا لم یتفقدوا واولئک مصابیح مجردون من کل فتنۃ غبراء مشتیا، کہ ان لوگوں کو بشارت دی، خوشخبری دی، ان نیک لوگوں کو، طوبی للتقیا، ان نیک لوگوں کو بالکل خوشخبری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر وہ کسی مجلس میں، کسی گیدرنگ میں موجود ہوں تو کوئی تعارف نہ کرے، کوئی ان کو نہیں، یعنی جی حضوری نہ ہو، اور جب غائب ہوں وہاں پہ وہ پریزنٹ نہیں ہے تو کوئی انہیں ڈھونڈنے نہیں نکل رہا، یعنی کہ ان کا کوئی نام کے پیچھے وہ نہیں پڑے ہوئے. یہ وہ روشن چراغ انہوں نے فرمایا، مصابیح مجردون، روشن چراغ اور ہر تاریخ پر اگاندہ فتنے سے محفوظ لوگ ہیں جن کے اندر تواضع ہے، اتنی تواضع ہے کہ کوئی ان کے آگے پیچھے نہیں ہے اور انہیں اس کی پرواہ بھی نہیں. اور پھر نیکسٹ ایک نصیحت جو حضرت لقمان نے فرمائی وہ کبر اور غرور کے حوالے سے تھی، کہ حدیث پاک میں آتا ہے، لا يدخل الجنة من قال كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، کہ جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور یا کبر ہوگا، وہ ذرہ مقدار بھی کبر ہوگا، وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا وہ شخص. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر أقبه الله على وجهه في النار، کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کبر ہوگا اللہ اس کو عمدے منہ جہنم میں ڈال دیں گے. اور ایک روایت میں ظاہر ہے، یہ بھی مسلم شریف کی آتا ہے، مشہور روایت ہے، من جر صوبی خیلا لم ينظر الى اللہ الیہ، جو بالکل پراؤڈ طریقے سے ایسی ڈریسنگ کر کے نکلتا ہے گھسیٹتے ہوئے، اس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نظر عنایت بھی نہیں فرماتے. اور پھر نیکسٹ جو نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمائی، وہ پولائٹنس کی تھی، نرم گفتاری اور حسن خلق کا ایک جو شعبہ ہے، یعنی کہ نرم گفتگو، اس کی نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمائی. ایک حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم صیحات دقیق دیکا فاسأل اللہ من فضلہ واذا سمعتم نہیک الحمیر فتعوذوا باللہ من الشیطان فإنہ رأت شیطان، کہ جب تم مرغے کی، یعنی ایک چکن کی آواز سنتے ہو تو اللہ سے فضل مانگو، اور جب گدھے کی آواز سنو تو فتعوذوا باللہ من الشیطان، تو اللہ سے، شیطان سے پناہ مانگو، اللہ سے، شیطان کی پناہ مانگو اللہ سے، فتعوذوا باللہ، اللہ سے پناہ مانگو شیطان کی ڈر سے، کیونکہ یہ گدھا جو ہے یہ شیطان کو دیکھ کر آواز نکالتا ہے. ظاہر ہے گدھے کی آواز، ایک ڈونکی کی آواز کسی فارم میں بھی پولائٹ اور اچھی نہیں ہوتی، اور اسی لیے اس سے اس کو تشبیہ دی کہ اس طرح سے زور کی لاؤڈ وائس یا اس طرح سے شور شرابہ، یہ بالکل شریعت میں سے پسند نہیں فرمایا، اور یہی نصیحت حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے بھی ارشاد فرمائی. اور جو اس کے بعد نصیحت فرمائی وہ تھی، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، قرآن پاک میں سورہ اسراء کے اندر آتا ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ ہی تم اسے چیر پھاڑ سکتے ہو، نہ ہی پہاڑ سے بلند ہو سکتے ہو۔ تو یہی بات حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی فرمائی اپنے بیٹے سے کہ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا۔ اور جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے ان کی جو صفات اللہ نے سورہ فرقان میں بیان فرمائی وہ یہی تھی، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جو اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں وہ زمین پر ہونن یعنی کہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگوں سے خطاب کرتے ہیں، جب ان کا کوئی ٹاکڑا پڑ جاتا ہے تو کہتے ہیں السلام علیکم، بس مجھے معاف کرو بھائی، السلام علیکم۔ تو اینی ویز، تو یہ لقمان علیہ السلام کی بہت ساری نصیحتیں ہیں جن کا خاص طور سے قرآن پاک میں بھی ذکر آیا ہے۔ اب یہ ان کی ڈیٹیلز اتنی زیادہ ہمیں بکس کے اندر ملتی ہیں کہ ظاہر ہے ساری مینشن کرنا تو پاسبل بھی نہیں ہے، لیکن یہ کچھ چند باتیں تھیں جو دیور امپورٹنٹ ٹو مینشن، جو کیونکہ ان کا ذکر قرآن پاک اور حدیث وغیرہ میں آیا تھا، اور بہت ساری پھر دوسری بکس کے اندر بھی ان کی بہت ساری نصیحتیں ہمیں ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ان میں سے چند اگر بیان کی جائیں تو ایک یہ بھی ملتی ہے، حکمت اور دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے، یعنی حکمت اور دانائی جو ہے وہ ایک مفلس آدمی ہے، غریب ہے، لیکن اسے بادشاہ کا مقام دے دیتی ہے۔ اور ایک دوسری نصیحت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو، اور اہل مجلس کی جو گفتگو ہے ان سے خود سے بات نہیں کرو، بس اگر وہ خدا کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اپنا حصہ لے لو اس کے اندر، اگر وہ فضول باتوں میں مشغول ہیں، بالکل بالکل جسے کہا جاتا ہے ان امپورٹنٹ، غیر امپورٹنٹ باتوں کے اندر، تو بالکل ان سے الگ ہو جاؤ اور دور جا کے کسی عمدہ مجلس کو اختیار کرو جہاں پہ کوئی پروڈکٹیو بات چل رہی ہو۔ ایک اور نصیحت کا انہیں بھی ہمیں ان کی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کی کو امانت دار بنائے تو اس امانت دار پر، یعنی کہ امین پر فرض ہے کہ اس کی امانت کی وہ امانت کی حفاظت کرے، جب کسی کے پاس کوئی مال رکھایا جائے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ پھر فورتھ نصیحت ایک ہمیں اور بھی ملتی ہے ان کی، کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ اللہ سے ڈرو اور ریاکاری سے خدا کے ڈر کا مظاہرہ نہ کرو کہ لوگ اس وجہ تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گناہگار ہے، یعنی اللہ لوگوں کے ساتھ ایسی ریاکاری اختیار کر رہا ہے تو کہ لوگ تیرے سے ڈر رہے ہیں اس وجہ سے، یعنی دل تیرا گنہگار ہے لیکن اوپر اوپر سے لوگوں کو ریاکاری کر کے اللہ سے ڈرنے کا مظاہرہ کر رہا ہے، یا ایک ہپوکریٹ کی بات ہو رہی ہے کہ ہپوکریٹ مت بنو۔ اور پھر ایک اور نصیحت بھی ہمیں ان کی ملتی ہے کہ جاہل سے دوستی نہیں کرو، کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ تمہیں اس کی بہت ہی جو جاہلانہ اسٹوپڈ باتیں ہیں وہ بہت ہی پسند ہیں، اور کوئی دانا جو عقل مند آدمی ہے اس کا جو غصہ ہے اس کو کبھی بھی بے پرواہی میں نہ ٹولو، لیٹ گو نہ کرو کہ کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہیں خود کو اب تم سے الگ کر لے، یعنی ایک بیوقوف آدمی ہے اس کی جو صحبت ہے وہ بھی اتنی ان امپورٹنٹ ہے، وہ کچھ بھی بول رہا ہے تو زیادہ اسے سیریس نہ لو، بلکہ اسے یہ پروٹرے بھی نہیں کرو کہ تم بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو، کہیں ایسا نہ ہو وہ تمہاری وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ یار میں تو بہت ہی عقل مندانہ گفتگو کر رہا ہوں۔ اور اگر ایک جو عقل مند دانہ آدمی ہے اگر وہ کسی بات پر غصہ کر رہا ہے تو اسے بھی بالکل بے پرواہ ہو کر نہ ٹال دو، اسے سیریس لو، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی حکمت سے ہی بالکل محروم ہو جاؤ اگر وہ خود کو اپنے آپ کو تم سے الگ کر دے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور نصیحت ہمیں جو ملتی ہے کہ جو دانا ہوتے ہیں یعنی عقل مند لوگ، انٹیلیجنٹ لوگ، ان کی زبان پر میں اللہ کی طاقت ہوتی ہے، ان میں سے کوئی کچھ نہیں بولتا مگر یہ کہ اس بات کو اللہ تعالیٰ اس طرح کرنا چاہتا ہو، اللہ کی طرف سے وہ خود وہ بات کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں، تو ان کی بات کو غور سے سنو۔ اور انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک اور نصیحت فرمائی کہ خاموشی میں کبھی ندامت نہیں اٹھانی پڑتی، اگر کلام میں چاندی ہے تو سکوت سونا ہے، یو نو اگر بات کرنا اس سلور جو ورڈز ہیں انہیں اگر سلور یعنی چاندی سے تشبیہ دے رہے ہو تو سکوت یعنی کہ خاموش رہنا جو ہے وہ سونا یعنی گولڈ کی طرح ہے, تو خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے. اکثر انسان حدیث میں بھی آتا ہے آدمی اکثر اپنی زبان کی وجہ سے اکثر گناہوں میں پکڑا جاتا ہے. ایک اور نصیحت انہوں نے اپنے بیٹے سے جو کی کہ شر سے ہمیشہ دور رہو, اور پھر یہ بھی فرمایا کہ غیظ و غضب سے بچو, اور فرمایا خوش کلام بنو, یو نو پولائٹ بنو, کائنڈ بنو, اور فرمایا نرم خوئی دانائی کی جڑ ہے. یعنی نرم خوئی جو چیز ہوتی ہے بالکل پولائٹنس ہے, وہ ایک انٹیلیجنٹ ہونے کی نشانی ہے. اور پھر فرمایا جو بو گے وہی کاٹو گے. یو نو جس طرح کا مشہور کہاوت ہمیں انہیں کی حوالے سے پتہ چلتی ہے, جیسا انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے. پھر تو اچھی بات کرو, یعنی کہ جسے کارما کہتے ہیں وہ بھی اس سے بھی بچو. کارما یعنی بڑی چیز ہے, وہ پکڑ لیتا ہے انسان کو آ کے. پھر تو جو بو رہے ہو, جس کام پہ لگ رہے ہو, وہ سوچ سمجھ کے کرو تاکہ کل کو وہ تمہارے ہی الٹا گلے نہ پڑ جائے. اور اپنے والد کے دوست کو محبوب رکھو, جو یعنی کہ تمہارا باپ کا دوست ہے اس کو پسند کرو, اس سے قریب رہو یا اس کی عزت کرو. اور ایک کسی نے لقمان سے دریافت کیا, سب سے زیادہ صابر شخص کون ہے؟ کہا جس کے صبر کے پیچھے ایزا نہ ہو. پھر دریافت کیا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا جو دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہے. پھر سوال کیا سب سے بہتر آدمی کون سا ہے؟ فرمایا غنی. پھر سوال کیا ان سے کسی نے, غنی سے مالدار مراد ہے؟ جواب میں کہا نہیں, بلکہ غنی وہ ہے جو اپنے اندر خیر کو تلاش کرے تو موجود پائے, ورنہ خود کو دوسروں سے مستغنی رکھے. بہرحال یہ نصیحتیں ماشاءاللہ کافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ورتھ مینشننگ ہے, اس لیے صرف یہاں انہیں بیان کیا جائے. اور پھر فرمایا کسی نے ان سے پوچھا بدترین انسان کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کرتا دیکھ کر برا سمجھیں گے. اس بات کی بھی جو شخص پرواہ نہیں کر رہا وہ سب سے بدترین شخص ہے, کہ وہ برا کام کر رہا ہے اور پھر پرواہ بھی نہیں کر رہا کہ لوگ اس کو برائی کرتا دیکھ کر برا سمجھیں گے. اور فرمایا اپنے بیٹے سے کہ تمہارے دسترخوان پر یعنی کہ تمہارے ڈائننگ ٹیبل پر ہمیشہ نیکوکاروں کا اجتماع رہے, یعنی جو نیک لوگ ہیں اللہ والے ہیں ان کو ان کے ہمیشہ قریب رہو. کیونکہ روایت میں آتا ہے المرء, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مآمن احبا, انسان اس شخص کے قریب ہوگا قیامت کے دن جس کے ساتھ وہ رہنا اس دنیا میں پسند کرتا ہے. تو ظاہر ہے اسی لیے لقمان نے بھی فرمایا رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہ تم نیک لوگوں کو اپنے دسترخوان پر یا اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ اپنے کلوز رکھو, کیونکہ نیک لوگ ہوں گے اس دنیا میں تو اس بات کی نشانی ہے کہ آخرت میں بھی اس کا انجام نیکوں میں ہی ہوگا. بہرحال ان کنکلوژن صرف یہی بات ہے کہ اگر انسان نیک ہے اللہ والا ہے تو پھر نبی ہو یا معصوم نہ بھی ہو نبیوں کی طرح تو بھی, اور پیغمبر نہ بھی ہو تو بھی حکمت اور دانائی کی وجہ سے اللہ اس کا یہ مقام ہو سکتا ہے, جیسے کہ لقمان رضی اللہ عنہ کا تھا کہ ان کا خود ذکر اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا. اور دوسری بات جو ورتھ ریممبرنگ ہے اور نوٹنگ ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ وہ تمام بھلائیوں کو مٹا کر انسان کو اللہ کے سامنے بالکل خالی ہاتھ کر دیتا ہے, تو اس سے خاص طور سے بچنا کے اوپر بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ایک بہت بڑا مقام ہمیں ان آیات سے پتہ چلتا ہے, جہاں پہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے, کیونکہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کے اوپر بہت ایمفسس کے ساتھ آتا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واغفظ لہما جناحک الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کو آرڈر کرتا ہے, حکم کرتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو نہ پکارو, لا تعبدوا الا اياه, اللہ کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہ کرو, اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ پھر ماں باپ کا ہے, اور اگر کوئی بوڑھے ہو جائیں या उनमें से दोनों या कोई एक, तो उनके साथ कोई बुरी बात ना करो, यहाँ तक कि उफ़ भी ना करो, और उनमें झिड़को मत, और उनके साथ अच्छी नेक बात करो। और बहरहाल ये जो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक का ज़िक्र है, ये हम सुनते हैं पढ़ते हैं, अल्लाह सुबहाना व ताला हमें इनकी इन पर अमल करने की और अपने माँ बाप की कदर करने की तौफीक अता फ़रमाए। क्योंकि हदीस पाक से ये भी पता चलता है, अल-जन्नतु तहता अक़दाम उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारे माओं के कदमों के नीचे है। तो इसीलिए यहाँ पे भी अल्लाह ने जहाँ अपना ज़िक्र किया, शिर्क का ज़िक्र किया, और लुक़मान अलैहिस्सलाम ने जो वसीयत नसीहतें की, वहाँ पे दरमियान में ख़ास तौर से वालदैन के साथ नेक सलूक का एक एम्फसिस के साथ ज़िक्र भी फरमाया, ताकि इसके ऊपर भी एक रिमाइंडर हो जाए। बहरहाल ये जो नसीहतें हैं जो लुक़मान अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और जो अल्लाह ने कुरान पाक में ये इरशादात फरमाए, इन सब पर अल्लाह सुबहानहू व तआला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।